على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ اسی آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ اصل میں ہمارے یقین میں کمزوری ہے جو اکثر سننے میں آتا ہے کہ بھائی ایمان و یقین پر محنت کرنی ہے اب اس کا کیا مطلب ہے ایمان و یقین پر محنت کرنا اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہی ہے کہ ارشادات قرآنیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ارشادات میں فرمایا اس پر ایسا یقین ہو اور ایسا ایمان ہو جو اس کے مناسب ہے ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارے یعنی اپنے اندازے کے مطابق ہے لیکن ایمان وہ یعنی قابل اطمینان ہے جو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک جو ایمان صحیح ہو اور کامل دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کو یہ خالی جذبات کا اظہار نہیں ہے دین اسلام خالی اظہار جذبات نہیں ہے کہ انسان اپنے جذبات میں بہہ جائے اور اپنے جذبات کا اظہار کرے اور اسی سے اپنے آپ کو تسلی دے یہ کافی نہیں ہے یہ بہت غور و فکر چاہتا ہے دین بہت غور و فکر چاہتا ہے اور دین کے ساتھ سرسری برتاؤ جو ہم لوگوں کا ہے یہ مناسب نہیں ہے ہمارا جو دین کے ساتھ برتاؤ ہے یہ سرسری ہے سرسری طور پر نماز پڑھتے ہیں سرسری طور پر تلاوت کرتے ہیں سرسری طور پر جو سنتے ہیں وہ بھی سرسری طور پر سنتے ہیں تو اس لیے ہمارا ایمان بھی سرسری ہمارا برتاؤ دین کے ساتھ سرسری ہے اگر کہا جائے سطحی ہے اس میں وہ گہرائی اور وہ عمق وہ نہیں ہے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ ہمارا ایمان سطحی ہے ایمان کے تقاضے پورا کرنا اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا بہت غور و فکر چاہتا ہے، بہت سنجیدگی چاہتا ہے۔ جیسے اکثر آپ سنتے ہیں کہ بندگی درد سر نہیں درد جگر، بندگی درد، یہ درد سر نہیں ہے یہ درد جگر ہے۔ تو اس لیے نہایت سنجیدگی کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے جو تقاضے بنیادی شرائط میں سے ہیں، یعنی دین کو سمجھنے کے لیے، ایمان کو سمجھنے کے لیے جو کچھ بنیادیات یا جو کچھ یعنی جو شرائط ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے آپ کو جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، آپ کو قبلہ کی طرف اپنا رخ ہونا چاہیے اور نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ یعنی یہ چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر آگے جا کر نماز کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی۔ تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ نماز کی شرائط، پہلے یہ چیزیں پورا کرو۔ اگر بدن صاف نہیں ہے، کپڑا صاف نہیں ہے اور نماز کا وقت نہیں ہے اور قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہو جائے گی۔ تو پہلے ان شرائط کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے، تب جا کر یہ ایمان جو ہے، اس کو قرآن کریم میں بھی اور اگر روایتوں میں بھی اس کو درخت کے ساتھ یا بیج کے ساتھ، یعنی سیڈ جو ہوتا ہے جو بویا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی۔ اب یہ بیج ایمان کا کس زمین میں پرورش پائے گا؟ وہ زمین کیسی ہو اور اس پر کیا کام محنت کرنی ہے اس زمین پر؟ اگر اس کو کھاردار اور بنجر زمین میں ڈالا جائے یہ بیج، تو یہ وہاں کام کرے گا؟ ریتیلے زمین میں ڈالے جائے اور ایسے کھاردار زمین یا شور زمین جو اس کے لائق نہیں، اور اگر زمین سے صحیح بھی ملی تو اس کے جو دوسرے چیزیں جو اس کے ساتھ متعلق ہیں اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو یہ بیج جو ہے کسی بھی پھل کا، کسی بھی چیز کا پھل دے گا؟ وہ درخت پرورش پائے گا؟ ہاں، اسی طرح بھی آئی نہیں۔ اسی طرح سے جو ایمان ہے یہ ایک بیج ہے، اب اس کے لیے اس زمین کو تیار کرنا ہے جس میں اس کو بونا ہے، اس زمین کو تیار کرنا ہے۔ اب یہ بیج ایمان کا جو ہے یہ کس زمین میں بویا جاتا ہے؟ یہ دل کی زمین میں بویا جاتا ہے۔ کس میں؟ انسان کا، مومن کا جو قلب ہے یہ اس کی زمین ہے، یہ اس کے قلب میں، اس کے دل میں اس ایمان کے پودے کو، اس کے بیج کو بویا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ قلب جو ہے اور یہ دل جو ہے انسان کا، اب یہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس بیج کو قبول کرے اور اس کے جو لوازمات ہیں اس بیج کو اگنے کے لیے ان کو مہیا کرے، اب اس قلب کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ شرط ہو جائے گی جیسے نماز کی شرائط ہم نے دیکھ لی کہ نماز کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، بدن کا صاف ہونا، کپڑے کا صاف ہونا، تو یہاں کہا جائے گا ایمان کے لیے قلب کا صاف ہونا شرائط میں سے ہونا، ایمان کے لیے ایمان کا یہ بیج اندر سے کہ یہ اگ کر پھلدار ہو جائے اس کے لیے کیا چاہیے؟ قلب کا صاف ہونا اس کے لیے بنیادی شرط ہے. تو پہلے یہاں سے کام شروع کرنا پڑے گا کہ اپنے قلب کو کیا کرے صاف. اگر قلب کو صاف نہیں کیا تو یہ بیج وہاں سے اگے گا نہیں، پھلدار نہیں بنے گا. تو اس پر بہت محنت کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے قلب کی حفاظت کرے، مومن بندہ اپنے قلب کی حفاظت کرے. اس کو ہر قسم کے، اب اس کی گندگی جو ہے وہ گناہ ہے، اس کی گندگی کیا ہے؟ قلب کو کون چیز نجس کرتا ہے؟ اس کو ظاہری گندگی نجس نہیں کرتی، وہاں نہیں پہنچے گی. اس کو وہاں جو پہنچے گی وہ باطنی نجاست، اور وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ہر قسم کی نافرمانی چاہے بڑی ہو یا چاہے چھوٹی ہو، گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو. تو اب پھر اس کو جوڑ کر آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ ایمان کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے. ایمان کے لیے ایک زمین کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت وہ زمین جو ہے وہ قلب ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب صاف ہو. تو قلب صاف ہوتا، گندا ہوتا ہے گناہوں سے، اور گناہوں سے بچنا قلب کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہوا، اور وہ ضروری ہوا ایمان کو سمجھنے کے لیے. یہ ایک فہم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. وَمَن يُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ يَشْرَحُ صَدْرَهُ. اللہ تعالیٰ جس کے سب خیر چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھولتے ہیں، اسلام کے لیے کھولتے ہیں. تو گویا یہ خالی پڑھنے سے اور لکھنے سے اور ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط کو پورا کرنا پڑے گا. اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط کو پورا کرنا پڑے گا، اور اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ قلب کی صفائی ہے. کیا ہے؟ قلب کی صفائی. اب قلب جیسے حسد، بغض، کینہ، غیبت، جھوٹ، حرص، لالچ، ان سب چیزوں سے قلب کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے. اب جس کے سینے میں کینہ ہے، جس کا سینہ حسد سے بھرا ہوا ہے، جس کی زبان بے قابو چلتی ہے، زبان کیا چلتی ہے؟ بے قابو چلتی ہے، یا تو غیبت کرتی ہے، یا جھوٹ بولتی ہے، یا فضول چلتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے قلب کو مردہ کر دیتی ہیں. جس کے آنکھیں دن بھر ناجائز کو دیکھتے رہیں، جس کے کان ناجائز کو سنتے رہے، جس کے شکم میں حرام غذا پہنچتی رہے، شکم میں حرام غذا. اب یہ ساری چیزیں جو جمع ہو کر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ اس کے قلب کو تہس نہس کر دیں. حضرت شیخ سعید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کا قول انہوں نے فرمایا فرمایا اگر ایک جملہ جھوٹ لکھو, یہ لکھو ایک جملہ, یہ قلب کو تہس نہس کر دے گا, قلب کو تہس نہس کر دے گا ایک جملہ جھوٹ لکھنے سے. یہ ہیں ایمان کے تقاضے. ابھی ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. اب یہ ہیں ایمان کے تقاضے کہ دیکھو کوئی ایسی حرکت ہم سے نہ ہو جو قلب کو تہس نہس کر دے, جو قلب کو تہس نہس کر دے. اب قلب تہس نہس ہو گیا تو ایمان کا بیج جو ہے وہ کیا اگے گا, کیا اس کا پھل ہوگا اور کیا اس کی نشو و نما ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. اور یہ بہت کیا ہے, باریک بینی کا کام ہے کہ بہت باریک بینی سے, باریک بینی یعنی بہت ہی غور کر کے اور بہت نہایت ہوشیاری کے ساتھ اپنی قلب کی حفاظت کرے. اب اس میں گندے خیال, گندے خیال تو نہیں آ رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تو سمجھنا آسان ہے. آپ ابھی کچن میں چلے جائیے, مطبخ میں چلے جائیے نیچے, تو دور سے پتہ چلے گا کہ یہاں کیا پک رہا ہے. حلوہ پک رہا ہے تو فوراً پتہ چلے گا حلوہ پک رہا ہے. دودھ ابل رہا ہے تو ہوا میں اس کے جو بخارات آ کے ناک تک پہنچیں گے, سونگھ کر پتہ چلے گا کہ اندر سے دودھ ہے. بریانی تیار ہو رہی ہے تو باہر فوراً مشک کے ذریعے سے, بھو کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا. اور تیل اگر جل رہا ہے اندر سے, تیل کی تلچھٹ باہر آپ کو وہاں ناک میں اریٹیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل رہا اندر سے تیل کچھ, وہ تیل سے کچھ کر رہے ہیں یا وہ جل رہا ہے. یہ آپ باہر ہیں تو یہ کیسے پتہ چلا؟ گویا جو یہ بخارات ہوا میں ہیں, ان بخارات کے ہوا میں ہونے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں. یہ دودھ کی ہانڈی سے آ رہے ہیں, حلوے کی ہانڈی سے آ رہے ہیں, بریانی کی ہانڈی سے آ رہے ہیں, یا تیل کی ہانڈی سے تیل جل رہا وہاں سے آ رہے ہیں, پتہ چلتا نہیں چلتا ہاں؟ تو اسی طرح سے اندر سے جب یہ خیالات اس قسم کے, تو پتہ چلے گا کہ اندر کیا نجاست ہے, غلاظت ہے یا لطافت ہے یا نظافت ہے. نظافت سے بدبو اٹھے گی, نظیف چیز سے, خوشبودار چیز سے بدبو اٹھے گی؟ نہیں اٹھے گی. اور بدبو نجاست سے خوشبو اٹھے گی؟ اٹھے گی؟ نہیں اٹھے گی. تو پتہ چلے گا کہ اندر نجاست بری پڑی ہے یا لطافت و نظافت بری پڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ لطیف ہے, اللہ تعالیٰ نجس. اور شیطان نجس ہے, کفر نجس ہے, شرک نجس ہے, گناہ نجس ہے, یہ سب نجس ہیں. اور اعمال صالحہ, اعمال صالحہ اور عقائد حق کا, یہ کیا ہے؟ یہ سب معطر ہیں اور یہ سب خوشبودار چیزیں, ان میں بدبو نہیں. اعمال صالحہ میں بدبو نہیں ہوتی. آپ مسجد میں جائیں گے تو اگر کسی نے مٹی کے تیل کا وہاں جلایا ہے, وہ کہا مٹی کے تیل کا یہ جو لالٹین وغیرہ ہے مسجد میں جلانا جائز کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کہ اسے بدبو آتی ہے، اور بدبو فرشتے جو ہیں وہ بدبو سے بہت نفرت کرتے ہیں، فرشتے بدبو سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مٹی کے تیل سے تو بدبو اٹھی، اور جو گناہوں سے بدبو اٹھتی ہے، جو گناہوں سے، وہ اس مٹی کے تیل کے بدبو سے کیا ہے، زیادہ اشد بری ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ بری۔ تو فرشتوں کو ایسے شخص سے اور ایسے اسے نفرت ہوگی، محبت ہوگی، وہ اس کے پاس آئیں گے، اسے دور ہو جائیں گے۔ ہاں، اب ایک مسئلہ بتایا، بہت عالموں سے بھی پوچھا لوگوں نے کہ حضرت ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کیا مسئلہ؟ کہ اگر کسی نے وضو کیا ہے، وضو کیا ہے، تو اس کے بعد اسے ریح خارج ہوتی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اس کو پھر وضو کرنا ہے، تو ہاتھ منہ پیر سب دھونے ہیں، لیکن جہاں سے ریح خارج ہوئی وہ نہیں دھونا ہے، تو یہ مسئلہ، تو مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کو استنجا نہیں کرنا، جسے ہم عام طور پر طہارت کہتے ہیں، طہارت اس کو نہیں کرنا ہے، استنجا نہیں کرنا ہے، باقی وضو سارا کرنا ہے، اور ریح کے خارج ہونے پر شریعت نے وضو کو لازمی قرار دیا کہ وضو کریں، یعنی اگر کوئی عبادت وغیرہ کرنی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ خود دیکھو کہ ایک شخص کا وضو ہے اور اس کا وضو ٹوٹتا ہے، وہ دیکھے گا کہ اس کے دل میں ایک قسم کی بے مزگی اور تھوڑا مردہ پن محسوس ہوتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر اندر بشاشت محسوس کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا، یعنی جب وضو ٹوٹ گیا تو اس کو ایک گونا کیا ہوتا ہے، اندر سے بدمزگی محسوس ہوتی ہے، کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور پھر وضو کیا، اور وضو کے بعد پھر بشاشت آ گئی، حالانکہ اس نے ظاہری اعضا دھوئے، اندر تھوڑے دھویا، دل کو نکال کر تھوڑے دھویا، اس نے ظاہری اعضا دھوئے۔ اب اس میں ایک عجیب حکمت جو بیان کی گئی ہے اور حقیقت بھی ہے، اس کا ادراک اہل دل کو ہو جاتا ہے۔ اب وضو ٹوٹ گیا، فرشتے بھاگ گئے، ریح خارج ہو گئی، فرشتے بھاگ گئے، اندر مردہ پن آ گیا، وضو کیا، فرشتے پھر نزدیک آ گئے، رحمت کے فرشتے، پھر بشاشت آ گئی۔ جب ری خارج ہو گئی، بدبو ہو گئی، تو فرشتے دور ہو گئے، اور وضو کیا، پھر فرشتے، رحمت کے فرشتے، پھر نزدیک آ گئے، اور پھر بشاشت آ گئی۔ اب جب گناہوں کی بدبو سے بھرا پڑا ہے، اب اس کا حال کیا ہوگا، اس پر اس کو قیاس کر لو۔ اب جب گناہوں کی بدبو سے اس کے اندر بدبو ہی بدبو ہے، تو رحمت کے فرشتے اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہوں گے، اور اس کے دل میں کیا بشاشت ہوتی ہوگی، تو اسی لیے اللہ والوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو اللہ نے کیا بشاشت دی ہوتی ہے اور کیا راحت قلبی ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو بدبو میں ہمیشہ سے پلا ہو، اس کو خوشبو سے کیا کام، اور جو بزرگ اللہ کے جو پیارے بندے، جو فرشتہ صفت ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اپنے آپ میں ملکوتیت پیدا کی ہوئی ہوتی ہے, جن بندوں نے اپنے اندر کیا کی ہوتی ہے, صفات ملکوتی اور صفات ملکوتی یعنی فرشتوں کی صفتیں اپنے اندر. اب فرشتوں کو ابھی آپ نے دیکھا بدبو سے بھاگ رہے ہیں, بدبو سے بھاگ رہے ہیں, تو یہ اللہ کے بندے بھی گناہوں کی بدبو کو, جیسے ہم ظاہری نجاستوں کی بدبو کو سونپتے ہیں, یہ اللہ کے بندے گناہوں کی بدبو کو بھی سونپتے ہیں. گناہ کیا فوراً ان کو, ان کی قوت شامہ باطنیہ, قوت شامہ ایک قوت شامہ ظاہریہ حسیہ یعنی سینس آف سمیل, سونگنے کی قوت, قوت شامہ, یہ ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک قوت شامہ یعنی یا سینس آف یا سونگنے کی قوت, ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے, اور ان کو دونوں کیا ہوتے ہیں, دونوں ظاہری اور باطنی دونوں قوتیں ان کی کام کرتی ہیں, زندہ ہیں. ہم لوگوں کی تو ایک ہی ہے, ورنہ فوراً گناہ, بہت اب بزرگوں کو دیکھو گناہ کیا تو سر میں درد ہو گیا, اس درد کیسے ہو گیا. اب یہاں کوئی جاتا ہے لیٹرین میں یا کسی جگہ, وہاں بہت بدبو ہوتی ہے تو اس کا سر درد ہوتا ہے, بدبو بہت ہے تو سر درد کرنے لگتا ہے اس کا. اب یہاں سے گناہوں کی بدبو سے فوراً سر درد ہو. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مرزا جانی جانا رحمت اللہ علیہ, مرزا عجیب و غریب, اللہ تعالیٰ نے کیا لطافت دی تھی, اور ان کی قوت شامہ باطنیہ کیسی عجیب و غریب تھی. یہ یہاں پر ہے نا, یہ تھوڑا ٹیڑھا تھا تو حضرت کو فوراً سر درد ہوتا, اور کاغذ ہے کوئی چیز ہے اگر تھوڑا ٹیڑھا ہوتا فوراً سر درد, فوراً. ایک بادشاہ آیا ایک دن, اب حضرت کو پانی کی طلب ہو گئی تو بادشاہ خود اٹھا اور حضرت کو پانی پلایا اور ڈھکن ٹیڑھا رکھا, فوراً حضرت کو سر درد شروع ہو گیا. تو وہ بادشاہ کہتا ہے حضرت اور کوئی خدمت کا, یہ تمہارا سلیقہ تمہارے خادم کا کیا سلیقہ, مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ, یہ تمہارا خود کا سلیقہ ایسا ہے جو تم خادم مجھے دو گے اس کا کیا سلیقہ ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ جب جامع وہ جامع مسجد دلی وہ جاتے تھے پانچ وقت کی نماز کے لیے تو سر اوپر نہیں اٹھاتے تھے, نظریں اوپر نہیں اٹھاتے. حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو راستے میں جو دکانیں ہیں مکان ہیں ایک سیز میں نہیں ہے, مجھے سر درد ہوتا ہے. اتنی اللہ جل شانہ نے لطافت دی تھی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا ایک نواب کا, یعنی کچھ لوگوں میں قوت حسیہ ظاہریہ بھی کیسی کیا ہوتی ہے مضبوط, کہ انگریزوں نے کہا اس کو پھانسی دے دو نواب کو. انگریزوں کے زمانے میں جب ہندوستان انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اس زمانے میں, تو نواب نے کہا انگریز صاحب آپ کو مجھے مارنا ہے, کہاں تو آپ ایک بھنگی کو چمار وغیرہ کو میرے سامنے سے, جس کو بدبو ہوتی ہے میرے سامنے سے گزاریے, میں خود مر جاؤں گا. یہ کیا عجیب, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے لایا ایک بھنگی کو لایا سامنے سے, اس کی بدبو ناک سے جو گئی دماغ میں اور دماغ کی رگ پھٹ گئی وہیں مر گیا. انگریز حیران ہو گئے. تو جس کی حس کیا بولتے ہیں آپ لوگ, سینسیٹیوٹی انڈیکس, جس کی حس جتنی بیدار ہو, جتنی جان, ہم لوگ حیوانوں کی زندگی گزارتے ہم کو کیا خبر. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ تو گھر میں بیوی صاحبہ تھی, ان کو کہیں جانا تھا تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ یہ جو مرغ وغیرہ جو مرغیاں جس میں بند ہیں اس کا ان کو دروازہ کھول دینا، کنڈی کھول دینا، وہ بند تھی مرغیاں اس میں جو ہوتے ہیں۔ تو حضرت اپنے کام میں لگ گئے، بھول گئے مرغیوں کے، تو ہم اپنے زبان میں کہیں گے ککر مجھے فراؤن باریل، تو حضرت بھول گئے۔ اب حضرت خطوں کا جواب لکھ رہے تھے، جو متعلقین خط لکھتے تھے، اب بالکل ذہن بند، قلم بھی بند، کچھ لکھا نہیں جاتا، رکھتے ہیں نیچے، پھر اٹھاتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، کچھ نہیں۔ لیکن قوت شامہ اور اندر سے جو باطنی قوتیں وہ اتنی فوراً سمجھ گئے، فوراً چلے گئے، کنڈی کھولی، مرغیاں باہر آئیں، واپس آ گئے، قلم اٹھایا اور قلم اور قلب دونوں جاری ہو گئے، قلم اور قلب دونوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان بے زبانوں کو مکفل، یعنی قلف میں نے رکھا تھا، بند رکھا تھا، تو میرے قلب کو بند کیا گیا۔ بے زبانوں کو کیا کیا تھا؟ بند رکھا تھا، مکفل کیا تھا، تو میرے قلب کو بند یا مکفل کر دیا گیا، بالکل لکھا نہیں جا، بند ہی ہو گیا۔ تو پہلی شرط جو ہے ایمان کو سمجھنے کے لیے وہ قلب کی صفائی ہے۔ کیا ہے وہ؟ قلب کی صفائی، یہ مثل آئینہ ہے، یہ قلب کیا ہے؟ مثل آئینہ ہے، سمجھتے ہو، میرر، مثل آئینہ ہے۔ اب اس آئینہ پر زنگ لگا ہے، بہت زنگ پڑا ہے، اوپر سے رسٹ پڑا ہوا ہے، تو اسے کچھ دکھے گا؟ زنگ آلودہ آئینہ یا رسٹڈ میرر، اسے کچھ نظر آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اب اس کو صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو، اور اب بہت صاف ہو گیا، اب اس میں عکس آئے گا، ریفلیکشن آئے گا، اب اس میں نظر آئے گا، آئے گا نہیں؟ کل تو یہ دل جو ہے مثل آئینہ ہے۔ کیا ہے؟ مثل آئینہ ہے، اور اس کا جو چہرہ یا فیس، ایک تو اس شیشے کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، بیک سائڈ ہوتا ہے، اور اس کا یہ فیس ہوتا ہے یا فرنٹ سائڈ ہوتا ہے، جس میں سے دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ عالم بالا یا عالم ملکوت کی طرح ہے۔ اب اگر اس نے اس کو صفائی کی تو عالم ملکوت کے عکس اس پر پڑیں گے، اور جو یہ وہاں سے معکوس ہو کے یا ریفلیکٹ ہو کے یہ دیکھ لے گا۔ قلب جو ہے یہ مثل آئینہ ہے، لیکن جب اس پر زنگ پڑا ہے، المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء علی قلبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک داغ پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ سیاہ داغ پڑتا ہے۔ اگر توبہ کر لی تو ٹھیک، نہیں توبہ کر لی تو یہ پھیل جاتا ہے اور اس کو سیاہ چادر، اور گناہ پر گناہ کرتا گیا، گناہ پر گناہ کرتا گیا، یہ آئینہ اس اندھیروں میں چھپ گیا، اور اس اندھیروں میں جس کا نام ظلمات ہے، اب یہ ظلمات میں پورا گھیرا ہوا، اب یہ قلب کیا کام کرے گا؟ کیا سمجھے گا ایمان کے تقاضوں کو؟ ایمان کے تقاضے سمجھنا اس کا کام، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا اس کا کام ہے۔ کس کا کام؟ جس کو ہم نے اندھیروں میں بند کر دیا، آپ کون سمجھے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب پڑھیں گے تو ہم ایمان کے تقاضے سمجھیں گے، کتاب سے جو الفاظ آئیں گے یہ ہماری آنکھوں سے ہمارے دماغ میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آنکھوں نے دیکھے، آنکھوں کی رگوں کے ساتھ دماغ میں جس کا جیسا یاداشت ہوگا ویسے وہاں اس کے وہ میموری میں، یاداشت میں اس کے رہیں گے، لیکن ان الفاظ کو سمجھنا کس کے کام ہے؟ الگ چیز سے. ایک ہے جمع ہونا, میمورائز کرنا, جیسے حافظ قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے, اس کے دماغ میں رہتا ہے لیکن وہ ان الفاظ کو نہیں سمجھتا ہے, لیکن اس کو سارا وہ یاد ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں وہ پورا سٹور رہتا ہے, نقش رہتا ہے اس کے دماغ میں. تو دماغ میں رہنا الگ چیز ہے, سمجھنا الگ چیز ہے. ابھی اہل سائنس بھی اس میں پریشان ہیں کہ یہ جو کمپریہنشن کی جو یعنی سمجھنے کی جو یہ طاقت اور قوت ہے یہ کس چیز میں, اس کی سمجھنے کی. آپ سائنس تو بتائے گا کہ آنکھ یہاں سے ہے, پھر یہاں سے یہ نرو جائے گی, پھر وہ برین کے اس حصے میں جائے گی, پھر وہاں سے اس حصے کے ساتھ اس کا ایسا کنیکشن ہوگا, وہاں یہ سٹور رہے گی, وہاں اس کا میموری سینٹر ہوگا, یہ سب چیزیں تو بتائے گی. اب اس چیز کو کیا کہتے ہیں, یہ سمجھنا. اب اس میں برین تو تقریباً سب کا ایک جیسا ہوتا ہے, اب ایک ہی بات دس آدمی سنتے ہیں اور دس آدمی دس مختلف طریقوں سے اس کو سمجھتے ہیں, بات ایک ہوتی ہے. ایک ہی ساؤنڈ الفاظ کی جو ساؤت ہے یا آواز ہے ذہنوں تک گئی, دماغوں میں گئی, اور دماغ کے سب میں تو ایک ہی آواز گئی. ایک نے ایک چیز سمجھا, ایک نے ایک چیز سمجھا, ایک نے ایک چیز سمجھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب نازل ہوئی ابو بکر صدیق رونے لگے, کوئی صحابہ نہیں رویا, کسی صحابہ نے نہیں رویا, اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونے کہا کیا اس میں کیا ہے, تو یہ ہے اس میں تو بشارت ہے, بہت لوگ دین میں آ جائیں گے. رجا نسل اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں مسئلہ آگے ہے, فسد بھی بحمد ربک واستغفرنہ کان توابا, تو سمجھ گئے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے نقل کرنے کی طرف اشارہ, اور انہیں نہیں سمجھا. اب یہ قوت فہم میں کیا فرق آ گیا, کہاں سے آ گیا؟ تو یہیں سے کیا ہے قلب کی حقیقت. یہ اس دل کو نہیں کہتے ہیں جو گوشت کا بنا ہے, جس کے چار کھانے ہیں اور پھر وہ خون کو ایسے ایسے کرتا ہے, اس کا جس کو ہم ہاتھ بولتے ہیں, دل بولتے ہیں. قلب کی حقیقت کچھ اور, قلب کی حقیقت کچھ اور ہے. تو غرض یہ کہ اب یہ فہم جو آئے گا یہ کہاں سے آئے گا, یہ کہاں سے آئے گا؟ اب کسی نے کہا نہ کتابوں سے, نظر سے, نوازوں سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب وہ بزرگوں کی نظر کیا کرے گی؟ پیدا نہ کتابوں سے, کتابیں پڑھو نہ آپ کے اگر پیسہ ہے, نظر سے, اور آواز کتنے سنو, آوازوں سے نہیں. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب یہ بزرگوں کی نظر یہ کیا کام کرتی, کیا کام کرتی؟ نوازوں سے, نظر سے, نہ کتابوں سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب بزرگوں کی نظر کیا کرے گی؟ بزرگوں کی نظر کہ عقدہ کشا بولیں گے. اب اندر جو کیا بولتے ہیں اس کو, گرہ جو اندر جو گرہیں پڑی ہیں, اب ان کو کھولتے. اندر جو گرہیں پڑی ہیں, اب کہاں گرہیں پڑی ہیں, ورنہ کیسے بزرگوں کی نظر سے وہ کیا کریں گے؟ والا اندر گرہیں پڑی ہیں, اور یہ قرآن کریم نے اس بات کو اس کی تصدیق کر لی. وَعَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, جی بس. کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے. یہ تو ہے کافروں کے لیے, لیکن درجہ بدرجہ جو ہے عام مومنین ان کے اندر بھی گناہ اور جتنی ان کی ہوتی ہے ان کے وہاں تالے پڑے رہتے ہیں, اور ان تالوں کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے وہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں بند پڑی رہتی ہیں. تو یہ فہم پیدا کرنا, پھر سے ملا لو جو عرض کیا گیا اس کو, پھر سے اس کا نچوڑ کہ ایمان کو سمجھنے کے لیے ایمان کچھ تقاضے کچھ شرائط چاہتا ہے, جیسے نماز کی شرائط بتائی گئی. اب ان ایمان کی شرائط میں ایک شرط کی یہ ایک بیج ہے جس کو ایک زمین میں بویا جاتا ہے جس کا نام قلب ہے. اب اس قلب کو, اب اس زمین کی صفائی اور ستھرائی یہ بنیادی شرط. کیا ہے یہ؟ بنیادی شرط ہے. اور اگر اس شرط کو نہیں پایا گیا تو گویا کہ آگے والی جو چیزیں اس سے انہیں متوقع ہیں ان کا ظہور مشکل ہے, ان کا حصول مشکل ہے. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور ایمان کے تقاضوں, پھر عرض کیا کہ دین کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے لیے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. اصل میں یہ ساری باتیں, حضرت کا ایک جملہ یہاں تھا کہ اللہ عزیز ہیں. کیا ہیں یہ ایک جملہ جو حضرت کا یہاں نقل ہونے, جو ہم نے یہاں سے کتاب سے جو دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے. کیا ہیں؟ اور ہر چیز پر قادر ہے. یہ جملہ تو سب سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن اس کو سمجھنا جیسے سمجھنا چاہیے اور اس پر ایمان ہونا جیسے ایمان ہونا چاہیے, اسی کا نام کہ ایمان پر محنت کی ضرورت, کہ ہم اللہ کو عزیز سمجھیں, پہلے عزیز کے مطلب سمجھیں اور پھر ہمارا یقین بالکل 100% کامل اس بات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے زبردست ہیں کہ کوئی چیز ان کو عاجز کرنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے زبردست ہیں اور ایسے غلبے والے ہیں, ایسے طاقت والے ہیں کہ جو بھی چاہیں گے جب بھی چاہیں گے کر سکتے ہیں, کوئی چیز ان کو عاجز کرنے والی. اور جو میری جو چیزیں, میری جو حاجتیں, میرے جو ہر چیز, اس پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے طاقت رکھتے ہیں کہ وہ مجھے ادا کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. اب میں مایوس کیوں ہو جاؤں؟ میرا مولا عزیز ہے. کیا ہے؟ میرا مولا عزیز ہے, اور میرا جو معاملہ ہے ایسی حسی سے ہے جو عزیز ہے. اب میں دیکھتا ہوں اپنی پریشانیوں کو, میں دیکھتا ہوں اپنے حاجات کو, مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں حاصل ہوگا کیونکہ یہ سب ناممکن ہے, مشکل ہے, ان کے اسباب میرے پاس نہیں ہیں. تو اسباب پر نظر کرتا ہے, لیکن اگر صاحب مالک اسباب پر نظر ہوتی اور وہ اس کی وہ صفت اس کے دل میں کیا کرتی, گھر کر گئی ہوتی, اور اس عزیز کا جو سمجھنے کا فہم, اب یہی جو چیزیں ہیں اس کے لیے وہ بنیادی شرائط وہ نہیں پائی جائیں گی, اسی لیے ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے. تو وہ ایمان کامل نہیں ہوتا, ایمان کے وہ درجے حاصل نہیں ہوتے. سمجھے نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایسی تو دل کو ایسی قوت ملے گی اور ایسی بشاشت ملے گی اور اندر ایسی اپنے اندر تقویت ملے گی کہ جیسے دنیا کی بادشاہت مل گئی, بادشاہت کے سارے کو مسخر کر دے کہ میرا مولا عزیز, کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے, روکنے والی نہیں ہے, ٹوکنے والی نہیں ہے, رکاوٹ بننے والی نہیں ہے, ایسی ہستی ہے. اب اسی کے ساتھ معاملہ ہے، اب اس کے ساتھ معاملہ، تو اب اگر اس پر یقین ہے اور اس کا پورا پورا یقین ہے، پھر کام ہوگا، یقین کمزور ہوگا پھر کام ہوگا. تو اس لیے ہم سب کو ہم یہ نہیں سمجھنے چاہیے کہ ہم نے ایمان کو سمجھ لیا. ہم ابھی طفل مکتب ہیں. کیا ہیں؟ طفل مکتب. ہاں ہم بچوں کو بچوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیں بچوں کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی بیچارے دیکھو طفل مکتب ہیں، ابھی کچھ حاصل نہیں کیا. ان کو کیا خبر، ان کو کیا خبر، یہ تو کھلونوں سے کھیلتے ہیں، مٹی کے کھلونوں سے. دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ مٹی کے. مکان کس چیز کا ہوتا ہے؟ مٹی کا. کپڑے کہاں سے آتے ہیں؟ سونا کہاں سے آتا ہے؟ لکڑی اور گاڑی، یہ سب مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے. تو یہ سارے مٹی کے کیا ہیں؟ کھلونے ہیں. تو کھلونے سے کون کھیلتے ہیں؟ بڑے کھیلتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں. ہاں بچے کھیلتے ہیں. تو یہ جو اہل نظر ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ دنیا کے لوگوں کو بچوں کی نظر سے دیکھو، بیچارے مٹی کے کھلونوں کے سن مست ہیں بیچارے، حقیقت سے دور پڑے ہیں، مٹی کے کھلونوں میں کیسے مست ہیں، اور ان پر ترس کرتے ہیں، ان پر، اور دنیا والے ان پر ہنستے ہیں، دیکھو فقیر کیا ہو گیا اس کو، اور وہ ان پر ہنستے ہیں. اور کون کن پر ہنسے گا تو قیامت میں ہی پتہ چلے گا، کون کس پر حقیقی طور پر ہنسے گا وہ قیامت میں ہی پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں طبیعت ویسے بھی دین کی طرف زیادہ چلتی ہے، تو اس لیے دین کو سمجھنے کی، جہاں عبادات میں کوشش کرنی ہے کہ ان میں بہتری آ جائے، ان میں زیادتی آ جائے، ان میں یہ آ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کا فہم بھی آ جائے، اس کی بھی دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دین نصیب کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ میں بڑا یہ ایک تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ چیز حضرت علی کو بتائی جسے بعد میں وہ ایک فرقہ نکلا، ان کو دھوکہ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی الگ سے کوئی چیز بتائی ہے، کیونکہ آپ تو عجیب عجیب مضامین بیان کرتے ہیں. کہا نہیں، یہ تو صرف ایک فہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، بس کوئی الگ کتاب کتاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ ایک فہم اللہ تعالیٰ جب دے دیتے ہیں تو وہ فہم ہی ہے کہ جو دوسروں پر فائق کر دیتا ہے، دوسروں پر اس کو دھوکے دیتا ہے، وہ ایسے مضامین اس کے دل میں القا ہو جاتے ہیں، وہ ایسے نتیجے انہی قرآن حدیث سے ایسے نتائج نکال لیتے ہیں، انہیں سمجھ جاتے ہیں جو دوسرے نہیں جہاں ذہن نہیں پہنچتا. جیسے ابھی دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں ان کی نظر گئی دوسروں کی نہیں گئی. تو یہ فہم ہی کی فرق ہے یا کسی اور کی ہے؟ اور یہ فہم آتا کہاں سے؟ وہ یہ کتابوں سے نہیں آتا منظورہ، ابھی بہت پڑھنا ہے، ابھی کام شروع کرنا ہے. سمجھ گیا، عالم ہو گیا، ابھی میں تو بڑا عالم ہو گیا، وہاں سے پڑھ کر آ گیا. کسی اللہ کے بندے کو دیکھو، ان کی جوتیاں لے لو سر پر، پھر کچھ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے فہم سلیم مانگے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ہم کو نصیب کرے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نصیب کرتا ہے، اور پھر اپنے پچھلے سارے گناہوں کو، ظاہر و باطن کے گناہوں کو، بڑے چھوٹے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی دولت نصیب فرمائے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فہم نصیب فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا سے، اپنے قرب سے نواز دیں، اللہ تعالی ہمیں دین پر صحیح صحیح فہم نصیب فرمائیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں، اور ہم کو جملہ عافیت میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔